أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو، اور برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارا کرو. ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں. اے ایمان والو، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ، اور برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو. ایمان لانے کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، بلکہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الحجرات کی 11ویں آیت ہے. جیسا کہ گزشتہ آیات کے درس میں آپ نے سنا سمجھا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی معاشرے سے متعلق ہمیں احکام دیے ہیں. ظاہر ہے کہ جب مسلمان ایک جگہ میں رہیں گے تو اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا، اور وہ اسلامی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کا معاشرہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ وہ اسلامی معاشرہ بھی ہونا چاہیے، یعنی مسلمان اسلام کے موٹے موٹے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورۃ الحجرات کے اندر معاشرتی زندگی، اور خاص طور پر اسلامی معاشرے سے متعلق احکام عطا فرمائے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین جو ہے وہ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ یا حج ہی کا نام نہیں ہے، یہ تو ارکان اسلام ہے، دین کے بنیادی ستون ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت موٹے موٹے احکام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات اپنے اقوال اور اپنے افعال مبارکہ کے ذریعے امت تک پہنچائیں. گزشتہ آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور پھر یہ آگے فرمایا تھا کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ جو حکم آیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو یہ کرو یہ کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام عجیب ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بتائی ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر قبائل میں لڑائی ہوتی ہے، گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے، پھر ہنگامہ فساد برپا ہوتا ہے اور تلواریں نکل آتی ہیں، بندوقیں نکل آتی ہیں اور مسلمانوں کا خون سڑکوں کے اوپر، گلیوں میں اور بازاروں میں بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیت کے اندر قتال سے منع کیا اور صلح کی تاکید فرمائی کہ جب بھی مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو صلح کراؤ، صلح کراؤ، صلح کراؤ. لیکن قتال تک پہنچانے والی چیزیں اور لڑائی جھگڑے تک پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے ذکر فرمایا کہ ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو، تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر فساد اور قتال کی نوبت نہ آئے. تو آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین حکم دیے ہیں، اور آیت ایک ہے لیکن تین اہم اہم احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں. اور آگے فرمایا کہ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں. یہ تو پہلا حکم دیا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا، کوئی مرد دوسرے مرد کا، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کے کو تانے مت دیا کرو، ایک دوسرے پر عیب مت لگاؤ. یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ عیب مت لگاؤ، اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تانے مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ برے لقب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت چڑھایا کرو، اور برے لقب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارا کرو. تو یہ تین احکام ہیں. پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. یہاں قوم سے مرد مراد ہیں، اور عام طور سے جب قوم کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا تو زیادہ تر مردوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، عورتیں بھی پھر بیچ میں آ جاتی تھیں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے قوم کا ذکر کیا، پھر عورتوں کا ذکر کیا. پہلے یہ فرمایا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور پھر یہ فرمایا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوم سے مراد یہاں پہلے حصے میں مرد ہیں، اور آگے پھر عورتوں کو بھی خاص طور پر خطاب کیا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تخصیص بعد التعمیم ہو، کہ یہ جو مذاق اڑانے کی عادت ہے یہ بعض اوقات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو ذرا فرصت کم ہوتی ہے، کام زیادہ کرنا ہوتا ہے، عورتیں نسبتاً فارغ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ یہ کام کرتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے قوم کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد خاص طور پر عورتوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہ قوم کا بحیثیت قوم کے مذاق اڑانا، یا گروپوں کا بحیثیت گروپ کے مذاق اڑانا، یا قبیلے کا بحیثیت قبیلے کے مذاق اڑانا، یا افراد کا مذاق اڑانا، ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس میں اللہ پناہ میں رکھے ہم سب مبتلا ہے، اور یہ آپس کے نفرتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ جو بات ہے مذاق اڑانا، یہ آپس کی نفرتوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی بھی شخص عیب سے خالی نہیں ہے، بے عیب ذات اللہ پاک کی ہے، اردو میں آپ بھی کہتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے۔ ایسا آدمی جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو وہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا، اور کوئی آدمی ایسا کہ جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں وہ بھی اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ یہ دنیا عجیب ہے کہ اس میں زیادہ تر جو حکم ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی نیک ہے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، اس کا مطلب 60%، یا اس کا مطلب یہ کہ 51%، یا 65%، باقی 100% کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ویسے ہی آپ اور آپ کے ذہنوں میں یا ہمارے ذہنوں میں الٹی سیدھی بات بیٹھ جائے، لیکن حقائق کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی انسان 100% مکمل نہیں ہوتا، الا یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی و امی ہو تو بات دوسری ہے، لیکن ویسے کوئی انسان مکمل نہیں، کوئی قبیلہ مکمل نہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح قومیں ہیں، قبائل ہیں، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ خوبیوں کو لے لے اور خرابیوں سے بچنے کی کوشش کرے، بس اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی شوہر 100% نہیں ہوتا، کوئی بیوی 100% نہیں ہوتی، کوئی ماں 100% نہیں ہو سکتی، کوئی اولاد 100% نہیں ہو سکتی، کوئی استاد کوئی شیخ جو ہے وہ 100% نہیں ہو سکتا، کوئی مرید 100% نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ انسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، تمام بنو آدم جو ہے خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ آدمی وہ بہتر ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور توبہ کی طرف رجوع کرے۔ باقی دنیا میں کوئی بھی آدمی 100% نہیں ہوتا۔ پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا، دو چار روز پہلے بنو تمیم کا ذکر آیا تھا، تو ہم نے اس وقت میں عرض کیا تھا کہ بنو تمیم کے لوگ ذرا کھڑتل قسم کے تھے، مزاج میں ان کے سختی تھی، اور اسی لیے انہوں نے بعض ایسی باتیں کی جو زمانے کے معاشرے کے بھی خلاف تھی اور عام معاشرے کے بھی خلاف تھی، کہ جناب کسی بڑے آدمی کو گھر پہ پہنچ کے آپ اس سے کہیں باہر آؤ، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنو تمیم کے لوگ تھے، لیکن وہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو تمیم کی تعریف بھی کی، شاید آپ کو یاد ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بنو تمیم کے لوگ ہیں یہ میری امت میں اشد امتی علی الدجال، کہ دجال کے خلاف میری امت کے لوگ جو سب سے زیادہ کام کریں گے اور دجال کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو دنیا ہے اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. اور اس پر پھر مجھے بات یاد آ گئی اپنے شیخ کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، یعنی میرے تیسرے شیخ، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کے پاس میں گیا انڈیا، اور میں رہا کرتا تھا لاہور میں، اور لاہور سے مجھے منتقل ہونا تھا کراچی، اور میں سوچتا تھا کہ میں یہاں کراچی جاؤں اور جا کر اپنے چچاؤں سے اور اپنے اکابر سے علم دین حاصل کروں، فتوے کا کام سیکھوں. تو میں حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کے پاس انڈیا گیا مشورہ کرنے کے لیے، کیونکہ معاملہ بڑا اہم تھا. ایک آدمی کی 40 سال زندگی ایک شہر میں گزری ہو، پھر ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر منتقل ہو، اور جناب جس شہر میں تھا ماں الحمدللہ ساری سہولتیں مجھے حاصل تھیں، کاروبار بھی تھا اور مکان بھی تھا اور ملازم بھی تھے اور سب کچھ تھا، اب اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوں تو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا. تو خیر بات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کے سامنے ساری بات ذکر کی، تو اول تو یہ فرمایا کہ میں مشورہ نہیں دیا کرتا، میں ذاتی معاملات میں مشورہ نہیں دیتا. لیکن پھر فرمایا کہ آپ کا معاملہ مختلف ہے، اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا لیکن فلاں وقت آ جائیے گا. خیر میں چلا گیا صبح کے وقت میں جو حضرت نے وقت طے کیا تھا. تو جو بات حضرت نے مجھے شروع میں ارشاد فرمائی وہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ دیکھو ایسی جگہ دنیا میں کہ جہاں خیر ہی خیر ہو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی جگہ جہاں خیر ہی خیر ہو وہ صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جنت. اور فرمایا ایسی جگہ کہ جہاں شر ہی شر ہو، برائی ہی برائی ہو، خرابی ہی خرابی ہو، وہ بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے جہنم. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. اگر آپ چاہیں کہ ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں خیر ہی خیر ہے تو آپ جنت جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایسی جگہ جہاں شر ہی شر ہے وہ ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے جہنم. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو فیصلہ ترجیح کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ کہاں خیر غالب ہے اور کہاں شر کم ہے. جہاں خیر غالب ہو 60%، 65%، 68%، 69%، 71%، تو اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے، اور جہاں شر جو ہے وہ کم ہو اس کو جہاں شر زیادہ ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی جگہ اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں خیر ہی خیر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے طائف منتقل ہو گئے. ہو سکتا ہے آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا اس کا جواب آ گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف منتقل ہو گئے. کسی نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف منتقل ہو گئے ہیں، حالانکہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 100,000 کے برابر ہوتا ہے. فرمایا یہاں گناہ کا بھی تو معاملہ ایسے ہی ہے، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے گناہوں کی ہے کہ مجھ سے یہاں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو بہرحال ایسی کوئی قوم جس میں خیر ہی خیر ہو ایسا نہیں ہے، ایسی قوم جس میں شر ہی شر ہو ایسی بھی کوئی قوم نہیں ہے. ہر قوم کے اندر خیر بھی ہے، ہر قوم کے اندر شر بھی ہے. جب یہ بات ہے تو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتی. ٹھیک ہے اس کے اندر فلاں برائی ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری اچھائیاں بھی تو موجود ہیں، اور تمہارے اندر اگر فلاں اچھائی ہے اس اچھائی کے ساتھ تمہارے اندر دوسری برائیاں بھی موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری اچھائیاں کسی قوم کے اندر یا کسی طبقے کے اندر جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا. جب یہ بات ہے کہ کوئی قوم نہ 100% اچھی ہوتی ہے نہ کوئی قوم 100% بری ہوتی ہے، بلکہ اس میں اچھے افراد بھی ہوتے ہیں برے افراد بھی ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اس دنیا میں جو سب سے معزز قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور ہے وہ قبیلہ قریش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، یہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے. اور تمام قبائل عرب قریش کی قبیلے کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الائمۃ من قریش، کہ ائمہ اور خلفاء جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے. یعنی جب تک قریش کا کوئی آدمی موجود ہو، حتی الامکان دوسرے لوگوں کو خلیفہ یا امام نہ بنایا جائے بلکہ قریش کے لوگوں کو آگے کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہے. تو قبیلہ قریش کتنی عظمت والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہ اجمعین، سارے کے سارے قبیلہ قریش کے. لیکن قبیلہ قریش کے اندر ابو جہل بھی تھا، جس کو کہا جاتا ہے فرعون ھذہ الامہ، اس امت کا فرعون وہ تھا. اور اسی قبیلہ قریش کے اندر امیہ ابن خلف بھی تھا، اسی قبیلہ قریش کے اندر عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا. یہ سارے کے سارے وہ بدترین کافر تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادہ جنگیں ہوئی ہیں وہ کس کی ہوئی ہیں؟ قبیلہ قریش کی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ، سارا کا سارا وہ قریشی کے ساتھ تھا. ادھر بھی قریش کی قیادت تھی، ادھر کی قریش کی قیادت تھی. اور جب قریش سارے کے سارے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول فرما لیا، تو سارے قبائل اسلام کے اندر داخل ہونے لگے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سارے قبائل فوج در فوج آ کر داخل. اب قبیلہ قریش اتنا عزت والا، لیکن 100% وہاں بھی نہیں، وہاں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی برے بھی. جب یہ بات ہے تو کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم کا مذاق اڑائے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کبھی پٹھانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لطیفے بے لطیفے جناب بھیجے جا رہے ہیں پٹھانوں کے خلاف، کبھی میمنوں کے خلاف جناب لطیفوں پہ لطیفے بھیجے جا رہے ہیں، کبھی جناب مہاجروں کا مذاق اڑا رہے ہیں بھیا لوگوں کا، کبھی جناب پنجابی ڈگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی بلوچیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی کسی اور قوم کا مذاق. ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ وہ بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، ساری خرابیاں جو ہیں وہ یا پٹھانوں میں ہیں، یا جناب میمنوں میں ہیں، یا جناب چنیوٹ کے لوگوں کے اندر ہیں، یا جناب پنجابیوں کے اندر ہیں، یا جناب بلوچیوں کے اندر ہیں. ارے بھائی، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو خرابیوں سے بالکل پاک ہو. ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر برے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. اور اگر قوم من حیث القوم کے اندر کچھ اچھائیاں ہوں تو خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور جس قوم کے اندر کچھ خرابیاں ہوں اس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری اچھائیاں کسی کے اندر جمع ہو جائے، بلکہ وہ خرابیوں اور اچھائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. جب یہ بات ہے تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم کا مذاق اڑائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں خطاب کر کے یہ حکم ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منھم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منھن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. کیونکہ کوئی قوم 100% نہیں ہوتی. یہاں ایک اور بات بھی مجھے یاد آ گئی, بتا دینا اچھا ہی ہے, کیونکہ یہاں بہت سارے حضرات ہیں کہ جو اپنے مشائخ سے بیعت ہیں, بزرگوں کے پاس اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو ان کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ میں سناتا ہوں, بڑا مزیدار. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ میری عادت ہے کہ جب کوئی میرے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے تو اگر اس کے اندر 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو, الحمدللہ میری نظر ہمیشہ اس کی اچھائی کے اوپر جاتی ہے. اگر کوئی شخص میرے پاس ملاقات کے لیے آتا ہے اس کے اندر 99 برائیاں ہیں لیکن ایک اچھائی ہے, میری نظر ہمیشہ اس کی اچھائی کے اوپر جاتی ہے. لیکن فرمایا جب کوئی آدمی میرے پاس اصلاح کے لیے آتا ہے اگر اس کے اندر 99 اچھائیاں ہوں ایک برائی ہو تو میری نظر ہمیشہ اس کی برائی پر جاتی ہے کہ یہ برائی اس کے اندر کیوں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی صحت مند آدمی جائے اور اس کو ایک چھوٹی سی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ باقی کتنا صحت مند ہے. ڈاکٹر کی تو پورے ساری توجہ اس برائی کی طرف, اس مرض کی طرف ہوگی کہ اس کو کسی طریقے سے میں ختم کروں. بالکل اسی طریقے سے شیخ کا معاملہ ہوتا ہے کہ شیخ جو ہے اس کی نظر مرید کی اچھائیوں پہ کم جاتی ہے اور خرابیوں کے اوپر زیادہ جاتی ہے تاکہ اس سے خرابیاں دور ہوں. لیکن یہ حکم صرف شیخ کا اور مرید کا, ڈاکٹر کا اور مریض کا معاملہ ہے یہ. لیکن جب ایک عام معاشرے میں ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہماری یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ اس کی اچھائیوں پر جانی چاہیے. جگر مراد آبادی رحمہ اللہ ایک زمانے میں شراب پیا کرتے تھے, تو ان کے کہیں ملاقات ہوئی خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو انہوں نے یہ کہا جگر مراد آبادی نے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے شیخ کے پاس جاؤں, یعنی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, لیکن میری شراب لگی ہوئی ہے, چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, پہلے شراب چھوڑو اس کے بعد شیخ کے پاس جانا, ہمارے شیخ کے پاس. یہ گفتگو جا کر خواجہ مجذوب صاحب نے نقل کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس طریقے سے جگر مراد آبادی نے مجھ سے یہ کہا تھا اور میں نے یہ جواب دیا کہ ہاں پہلے شراب تو کم از کم چھوڑو پھر اس کے بعد جانا حضرت کی خدمت میں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو اس طریقت کا کچھ پتہ چل گیا ہے لیکن آپ کو تو کچھ طریقت کا علم نہیں. ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا جس حالت میں ہو آ جاؤ, جس حالت میں ہو آ کے مل لو. اور وجہ وہی ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کی برائیوں پہ نظر نہیں ڈالتا. میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی مجھے تحریر فرمایا کہ الحمدللہ ہماری نظر برائیوں پر نہیں جاتی, جاتی بھی تو صرف اس وقت ہے جب علاج کرنا ہو, لیکن ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے کی اچھائی کو دیکھتے ہیں, دوسرے کی برائی کو نہیں دیکھتے. اور یہ اچھے لوگوں کا یہی طریقہ ہے, اچھے لوگوں کی نظر ہمیشہ اچھائی پہ جاتی ہے اور معاف کرنا برے لوگوں کی نظر ہمیشہ برائی پہ جاتی ہے, دوسروں کی برائی پر جاتی ہے. اچھے لوگوں کی نظر دوسروں کی اچھائی پر جاتی ہے اور برے لوگوں کی نظر ہمیشہ دوسروں کی برائی پر جاتی ہے. جب یہ بات ہے کہ ہر آدمی خیر اور شر کا مجموعہ ہے, ہر قوم کے اندر کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ باتیں بری ہوتی ہیں, تو کسی کو کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. یہ تو پہلا حکم دیا. آگے دوسرا حکم آیا ولا تلمزوا انفسکم, اور اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. لمز یلمیزو کے معنی ہوتے ہیں تانا دینا، عیب نکالنا، دیکھو تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، ایسے ہو، تو تانے دینا، عیب نکالنا، اس کو لمز یلمیزو، اور یہ وہی لفظ ہے جو آپ سورت کے اندر پڑھتے ہیں ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، لمزۃ تو لمزۃ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا کام ہی ہو لوگوں کو تانے دینا، اس کی نظر ہمیشہ دوسروں کی برائیوں پر جاتی رہتی ہے، اس میں یہ برائی، 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 کیونکہ خود برا ہے اس لیے نظر ہمیشہ دوسروں کی برائی کے اوپر جا رہی ہے، وہ ہے لمزۃ. اور وہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو. اور یہ عجیب قرآن مجید کا طریقہ ہے، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ دوسروں کو تانے مت دیا کرو، کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ سامنے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو تانے مت دیا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو تانے مت دیا کرو، اشارہ کر دیا کہ دیکھو وہ تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کو تانا دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے آپ کو تانے دینا. اور اگر آپ وہ حدیث بھی یاد کر لو جو آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آئینے میں جو نظر آ رہا ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کو تانے دینا شروع کر دیں، تو حقیقت میں وہ آپ آئینے والے کو تانے نہیں دے رہے، آپ اپنے آپ کو تانے دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کو تانے مت دو، بلکہ فرمایا اپنے آپ کو تانے مت دو، اشارہ کر دیا کہ وہ جو تمہارا بھائی ہے وہ تمہارا ہی آئینہ ہے، تمہیں اس کے اندر اپنی برائیاں نظر آ رہی ہیں، تم اس کو تانے دے رہے ہو اور اپنی برائیاں تمہیں معلوم نہیں ہیں، حقیقت میں تم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو کہ تمہاری نظر بری ہے جو ہمیشہ دوسروں کی برائی پر جاتی ہے. اور ایک اور توجیہ مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمائی کہ یہ جو فرمایا کہ اپنے آپ کو تانے مت دو، تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جب تم دوسرے کو تانے دو گے اور دوسروں کے عیب نکالو گے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمہارے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو پلٹ کے وہ پھر تمہارا عیب بتائے گا، اور جب تمہارا عیب بتائے گا تو پھر آگ لگے گی، اور جب آگ لگے گی تو حقیقت میں تم نے خود اپنے آپ کو تانا دیا ہے، کیونکہ پہلے تم نے اس کو تانا دیا، جب اس کو تانا دیا تو اس نے پلٹ کر تمہیں تانا دیا، جب تمہیں پلٹ کر تانا دیا تو گویا تم اپنے آپ کو تانا دینے کا ذریعہ بن گئے. اور یہ تقریباً ویسی بات ہے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. تو ایک توجیہ تو اس کی یہ ہے کہ خودکشی مت کرو، کیونکہ خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو قتل مت کرو، کیونکہ جب دوسروں کو قتل کرو گے اور کرنے کی کوشش کرو گے، دو ہاتھ تمہارے ہیں، دو ہاتھ ان کے بھی ہیں، تو پھر وہ تم اپنے قتل تک نوبت پہنچے گی، تو گویا تم نے خود اپنے آپ کو قتل کیا. اس لیے قرآن نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور یہ کل ویسی بات ہے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ میں فرمایا گیا بتوں کو برا مت کہو، بتوں کو گالیاں مت دو. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، بتوں کو گالیاں مت دو. فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کیونکہ وہ پھر اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر علم کے. جب تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ پلٹ کے گالی دیں گے کس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو. گویا تم گالی دے کر اپنے پروردگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کا ذریعہ بن گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سارے احکام ہمیں دیے ہیں کہ آدمی کو گفتگو کے اندر بڑی احتیاط رکھنی چاہیے، کیونکہ پھر پلٹ کر نتیجہ اسی کی طرف آتا ہے. چاند پہ تھوکو گے تو پھر پھوک تو تمہاری طرف واپس آ کر کے رہے گا. تو اگر آپ دوسروں کے اوپر عیب لگاؤ گے, تانے دو گے, تو تمہارے اندر بھی عیب موجود ہے. نتیجہ یہ کہ وہ تمہیں تانے دے گا اور عیب لگائے گا, تو زمین کے اندر فساد برپا ہوگا اور تم خود اپنے تانوں کے دینے کا ذریعہ بنو گے. تو دوسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیا کہ ولا تلمزوا انفسکم, اور اپنے آپ کو تانے مت دو. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہاں بڑی پیاری بات بھی لکھی اور ایک شعر بھی لکھا ہے. فرمایا کہ علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے, ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے, دوسروں کے عیوب کی طرف توجہ نہ کرے. اور جو ایسا کرے گا, یعنی اپنے عیوب کی طرف توجہ کرے گا, اس کو دوسروں کے عیوب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی. کیونکہ آدمی کے اپنے اندر اتنے عیوب ہوتے ہیں کہ انہی کی اصلاح کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے, پھر بھی سارے نہیں نکل پاتے, تو پھر دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب فرمایا کہ ہندوستان کے آخری مسلمان بادشاہ ظفر نے خوب فرمایا ہے, نتحال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. نتحال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, ہم لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے رہے, پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. تو ہمارے اکابر ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ آدمی کو دوسروں کے عیوب کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمارے اکابر کا تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کو دوسرے کا کوئی عیب نظر آتا ہے, فوراً نگاہ دوسری طرف کر لیتے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے مشائخ چشت میں. ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ جب باہر جایا کرتے تھے مسجد کی طرف, تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے اور کوئی آدمی ساتھ لیتے تھے کہ بھئی مجھے لے چلو مسجد. تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, اور میں جب باہر نکلتا ہوں تو آدمی تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا, کوئی جناب کتا نظر آتا ہے, کوئی بھیڑیا نظر آتا ہے, اور کوئی سور نظر آتا ہے. یعنی مقصد یہ تھا کہ ہر آدمی کے اندر جو برائی ہے وہ مجھے نظر آنے لگتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میں دوسروں کی برائی دیکھوں, اس لیے میں اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہوں. تو اصل بات یہی ہے کہ آدمی دوسروں کی برائیوں کو دیکھے ہی نہ. دیکھنا ہے تو کس کو دیکھے؟ اپنی برائیوں کو دیکھے. اپنی برائیوں کو دیکھے گا تو آہستہ آہستہ اچھائیوں کی طرف آپ بڑھنے شروع ہو جائیں. اور جس آدمی کی اپنی برائیوں پر نظر پڑنی شروع ہو گئی, سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے اصلاح کا راستہ کھل گیا, اس کے لیے جنت کا راستہ کھل گیا, اس کے لیے شریعت اور طریقت کا راستہ کھل گیا. اس لیے کہ اس کی اپنی برائیوں پر نظر پڑنی شروع ہو گئی ہے. اور خدا نخواستہ اگر دوسروں کی برائیوں پر نظر پڑتی رہے اور آپ دوسروں کے عیوب تلاش کرتے رہیں, تو اپنے ہاتھ, اپنی آنکھ گندی کرنے کے علاوہ, اپنی زبان گندی کرنے کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے کہ اے ایمان والو, کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں. اور ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب, اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. یہ تیسرا حکم ہے اس آیت کے اندر, گویا آخری حکم کہ لا تنابزوا بالالقاب, القاب برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو. عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا, اور اب بھی ہمارے مختلف علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے, ایک چھیڑ کے لیے اس کا نام ڈال دیتے ہیں, چھیڑ کے لیے اس کا نام ڈال دیا. تو یہ جو نام ڈالا جاتا ہے چڑانے کے لیے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. جس آدمی کو چڑایا جاتا ہے تو اس کے دل پر جو گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. چڑانے کے لیے اگر آپ کسی کو بھیا کہیں, کسی کو پٹھان کہیں یا کسی کو کچھ اور لقب سے پکاریں تو یہ بدترین گناہ ہے. اور اسی کی ممانعت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, کہ برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو. اب کسی کو لنگڑا اور جناب ٹنڈا اور طرح طرح کے القاب ہم بچپن میں سنا. ایک آدمی تھا اس کا انڈا, اور وہ جب جہاں سے گزرتا تھا انڈا انڈا کہہ کے بچے اس کو چھیڑتے تھے. چلو بچے تو شاید کوئی معذور ہوں, اب وہ بھی اگر نابالغ ہوں نہ سمجھ ہوں, لیکن یہ کہ جو سمجھدار بچہ ہے یا بالغ آدمی ہے وہ اگر یہ کام کرے گا تو وہ تو گناہگار ہو جائے گا, فاسق ہو جائے گا جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تیسرا حکم یہ دیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو. اور اسی برے القاب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک آدمی تھا اس سے کبھی کوئی غلطی ہوئی تھی, اس نے توبہ کر لی, زمانہ گزر گیا, اب اس کے حالات ٹھیک ہیں. اب آپ اس کو کہتے ہیں اچھا تو وہی ہے نا جس نے 10 سال پہلے یہ کام کیا تھا. یہ بھی تنابز بالالقاب میں داخل ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 مہینے تک حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ناراض رہے. اور قصہ لکھا ہوا ہے ابو داؤد میں اور دوسری کتابوں کے اندر. کہتے صفیہ رضی اللہ عنہا جو کسی زمانے میں یہودیت سے تعلق رکھتی تھیں, صفیہ بنت حیی ابن اخطب, تو ان کے والد حیی ابن اخطب یہ یہود کے سردار تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں. ان کا ایک اونٹ تھا, سواری کے لیے تشریف لے جانا تھا, وہ اونٹ بیمار ہو گیا اور اس قابل نہیں تھا کہ سفر میں اس کو ساتھ لے جایا جا سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے, جو آپ کی دوسری زوجہ مطہرہ تھی, حضرت زینب سے کہا کہ تم اپنا اونٹ, زائد تمہارے پاس زائد اونٹ ہے کہیں, تم ایک اونٹ فی الحال دے دو حضرت صفیہ کو تاکہ وہ سواری کر سکیں. ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا, انا اعطی تلک الیہودیہ, میں اس یہودی عورت کو دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارا یہودی, وہ تو مسلمان ہے, ٹھیک ہے کسی وقت میں تھی وہ یہودی, لیکن اب پرانی بات کو لے کر ان کو تنابز بالالقاب کرنا اور برے لقب سے پکارنا, اس کی اب کیسے اجازت ہوگی؟ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ فہجا رہا ذل حج و محرم و بعض سفر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 مہینے ان سے ناراض رہے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. 2.5 مہینے پورا ذل حج آپ ان کے پاس نہیں گئے, پورے محرم آپ نہیں گئے, سفر کا بھی کافی حصہ آپ نہیں گئے. جب یہ اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے اور اب آئندہ اس قسم کا جملہ کوئی نہیں نکلے گا, پھر آپ نے دوبارہ ان سے تعلق بحال کیا. تو ایک آدمی جو کسی زمانے میں ہندو تھا لیکن اب مسلمان ہو گیا ہے, مسلمان بھائی ہے, اگر کوئی آدمی کسی دشمنی میں آ کر اچھا تو ہے نا ہندو, ارے بھائی وہ ہندو جب تھا سو تھا, اب تو مسلمان ہے, ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی, اس نے آپ کے پیسے مار لیے یا اس نے آپ کو, آپ اس ان پیسوں کا تقاضا کر سکتے ہو, آپ اپنا حق اس سے وصول کر سکتے ہو, آپ اپنا حق اس سے وصول کرو, لیکن اس کو ہندو کہنے کی کیسے اجازت ہوگی جبکہ اس وقت وہ مسلمان ہے اور ہندو ہونے سے تو وہ توبہ کر چکا ہے. آپ ایک مسلمان کو ہندو قرار دے رہے ہو, کیسے اجازت ہوگی اس کی؟ یہ سب باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائیں. آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ کی اس بات کو برداشت نہیں کیا, کہ ایک عورت جو مسلمان ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے کسی زمانے میں یہودی تھی, اب ان کو یہودیہ کہنے کی کیسے اجازت ہوگی, یہ تنابز بالالقاب میں داخل ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے القاب کے ساتھ ایک دوسرے کو مت پکارو. اور حدیث بھی نقل کی حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے, اور وہ حدیث ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے, بڑی عبرت والی ہے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. حدیث یہ ہے کہ من عیر اخاہ بذنب تاب, اگر کسی آدمی نے اپنے کسی بھائی کو عار دلائی اس گناہ کی وجہ سے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو یہ عار دلانے والا لم یمت, یہ عار دلانے والا نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. ایک آدمی شرابی تھا, یا ایک آدمی جو ہے وہ بدکار تھا, یا کوئی اور گناہ اس سے سرزد ہوا, اس نے وہ توبہ کر لی. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب له, جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اب گناہ ہی نہیں ہے. اب جب توبہ کر لی, اب اگر کوئی آدمی اس کو کہتا ہے او شرابی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو عار دلا رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو کسی گناہ کی عار دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا تھا, تو یہ عار دلانے والا نہیں مرے گا یہاں تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو. اس لیے کبھی کسی کو عار نہیں دلانے چاہیے. یہ سب تینوں احکام اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے, اور اگر ہم سب غور کریں تو تقریباً ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے کے اندر ان گناہوں میں مبتلا ہے. دوسروں قوموں کا مذاق اڑانا, لوگوں کو تانے دینا, اور لوگوں کو برے القاب کے ساتھ چڑھانا اور پکارنا, یہ تین گناہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کیا. اور پھر آگے آیت ختم کی ایک اصول کے اوپر کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے. ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے. کیا مطلب؟ کہ دیکھو تم مومن ہو, ایمان والے ہو, تم مومن ہو, ایمان والے ہو. جب ایمان والے ہو تو فاسق کیوں بنتے ہو؟ کیونکہ کوئی آدمی اگر ان تین کاموں میں سے کوئی کام کرے گا تو پھر وہ مومن تو ہوگا مگر کیسا ہوگا؟ فاسق ہوگا, فاسق ہوگا, فاسق ہوگا. ہمارے ہاں تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس کی داڑھی نہ ہو وہ فاسق ہے. حقیقت میں داڑھی کے ساتھ بھی بہت سارے فاسق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. داڑھی ہے مگر فاسق ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی داڑھی رکھے ہوئے ہے, ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سنت کی توفیق عطا فرمائی جو اس کے لیے نورانیت کا باعث ہے اور انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر کسی قوم کا مذاق اڑا رہا ہے, تانے دے رہا ہے, یا جناب برے القاب کے ساتھ چڑھا رہا ہے, پکار رہا ہے, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تو فسق ہے. اور ایمان کے بعد پھر فاسق ہونا یہ بہت برا نام ہے. آگے اللہ تعالی نے دھمکی دے دی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جن لوگوں نے توبہ نہ کی وہی لوگ ظالم ہیں. جب تک پتہ نہیں تھا نہیں تھا, ٹھیک ہے آپ معذور تھے, لیکن جب پتہ چل گیا, اب اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا تو وہ ظالم ہے, وہ خود اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے, آخرت کے اندر اس کو بھگتنا پڑے گا. ترجمہ پھر سے سن لیجئے, اے ایمان والو, کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تانے مت دو, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگاؤ. اور اگر لفظی ترجمہ کریں تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے اوپر تانے مت دو, اپنے اوپر تانے مت دو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کو برے لقب کے ساتھ مت پکارو. بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے. ایمان کے بعد فاسق ہونا بہت برا نام ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو لوگ توبہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں فاسق ہونے سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور تقویٰ کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک ساتھی نے کہا کہ کل آپ نے سورۃ الحجرات کی جو آیات بیان فرمائی تھی اس میں صلاح سے روگردانی کرنے والے فریق سے لڑنے کا حکم ہے, اور باب فتن سے جو احادیث فرمائی تھی اس میں فتنے سے حد تر امکان دور رہنے کا حکم ہے. تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ صلح تو وہ آدمی کرائے گا, یا جناب باغیوں کو تو وہ لوگ قتل کریں گے یا ان سے لڑائی لڑیں گے جن کو یہ قوت حاصل ہے. لیکن میں ہوں, آپ ہیں, ہماری اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے؟ کل بھی ہم نے کہا تھا جی, ہمارے لیے تو حکم یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بچائیں تاکہ مسلمانوں کی جان, مال, آبرو یہ کم از کم ہم سے محفوظ رہے, ہماری نجات ہو جائے. البتہ جو حضرات صلح کرا سکتے ہیں ان کے ذمے ہے صلح کرانا, جس کے جتنے طاقت ہو, ہمت ہو, اور جو قتال ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بڑا بڑا گروہ ہی کر سکتا ہے جو مسلح ہو. ہمارے پاس تو ہتھیار ہی نہیں, ہم تو خود ہی نہتے لوگ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کو تھامنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تشریح فرمائی, یا اللہ ان احادیث کے مطابق اور آپ کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی کو اتارنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, تقویٰ کی دولت عطا فرما. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما, تقویٰ کی دولت عطا فرما, فاسق ہونے سے ہمیں بچا. یا اللہ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو نہ آپ کا کوئی حق ہمارے ذمے ہو, اور آپ کا حق تو ہم کہاں ادا کر سکتے ہیں. یا اللہ بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہمیں پاک صاف لے کر جا, خاتمہ ہمارا بالخیر فرما. یا اللہ اس دنیا سے ہم جائیں تو کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما. ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض ہیں, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ قرضوں سے نجات عطا فرما, قرضوں سے نجات عطا فرما. عشر اخیرہ میں ہماری نجات فرما, یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا بک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.